أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جس طرح تقوی کی جڑ نظر سے پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح ہر بدی کی جڑ بھی نظر سے پوشیدہ رہتی ہے لیکن ایک فرق ہے جڑیں تو سب پوشیدہ ہی رہا کرتی ہیں یہ درخت اور تنے ہیں اور پھول پھل اور پتے ہیں اور ٹہنیاں ہیں جو دکھائی دیتے ہیں لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے تقویٰ کی جڑ غیروں سے پوشیدہ رہتی ہے اور انسان اس جڑ سے آگاہ ہوتا ہے اور اسی پر اس کی بنا ہوتی ہے اور بدیوں کی جڑ خود اپنے نفس سے پوشیدہ رہتی ہے اور غیر اس پر اطلاع پاتے رہتے ہیں بس یہ ایک نمایاں فرق ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان اپنے اعمال کو مختلف بدیوں سے پاک بھی کر سکتا ہے اور مختلف خوبیوں سے زینت بھی بخش سکتا ہے اسی موضوع پر میں نے ایک خطبہ اس سے پہلے دیا تھا مزید میں اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اکثر انسان خواہ وہ نیکی کے کسی مقام پر بھی ہوں ضرور اپنی کچھ بد حالتوں سے ناواقف رہتے ہیں اور سب سے بڑا فتور نیتوں کا فتور ہے نیتیں ہی وہ جڑیں ہیں جن پر نیکی کے پھل بھی لگتے ہیں اور بدیوں کے پھل بھی لگتے ہیں اور انسان اپنی نیتوں پر طرح طرح کے پردے ڈالتا ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ بسا اوقات خود اپنی نیتوں سے غافل ہو جاتا ہے قرآن کریم نے جہاں شیطان کے حملوں کا ذکر فرمایا وہاں ہمیں متنبع فرمایا انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون کہ دیکھو شیطان اور اس کے قبیلے تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی نیتوں پر اس آیت کا بہترین اطلاق ہوتا ہے انسان اگر اپنی نیتوں کو دیکھنے لگ جائے تو گویا بد نیتوں کو دیکھنے سے وہ شیطان کو دیکھنے لگ گیا اور در حقیقت ہر انسان میں چھپے ہوئے شیاطین کا ذکر ہے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کیونکہ انسان اپنے نفس کے شیطان سے غافل ہوتا ہے اور دوسروں کے شیطان کو دیکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات دوسرے کی نیتوں پر بھی حملے کی جسارت کرتا ہے اس لیے وہ شیطان جو پوشیدہ ہے وہ اپنے نفس ہی کا شیطان ہے دوسروں کے نفس کے شیطان تو نہ صرف یہ کہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہتے بلکہ انسان فرضی شیطان گھڑ کے بھی ان کی طرف منسوب کرتا رہتا ہے اسی لیے غیروں کے معاملے میں بدظنی سے بچنے کا حکم آیا ہے क्योंकि वहाँ इंसानी फितरत का रुझान ये है कि शैतान कहीं हो या ना हो, शैतान बनाकर किसी के सुपुर्द कर दिया जाए और उसके सर पे थोप दिया जाए। बस वो शैतान तो बहरहाल ख़तरनाक नहीं है जो दिखाई दे रहा है या दिखाई दे नहीं सकता क्योंकि मौजूद ही नहीं। बस क़ुरान करीम ने जहाँ इन शयातीन का ज़िक्र किया है, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, कि देखो वो तुम्हें ऐसी जगहों से देख रहा है जहाँ से तुम उसको नहीं देख रहे, और वो और उसके कबीले उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, उसके हमनवा, उसके साथ चलने वाले, उसके मुईद, ये भी तुम्हें दिखाई नहीं देते। बस अगर आप अपने नफ्स में डूब कर गौर करें तो बेख्तियार दिल से ये दुआ उठेगी, अगर इंसान को नेकी से ज़रा भी मोहब्बत हो, कि नाऊज़ बिल्लाह मिन शुरूर अनफुसना, कि ऐ खुदा कि हम अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने नफ्स के शुरूर से पनाह मांगते हैं। और ये भी अजीब बात है कि बहुत कम लोग हैं जो इस दुआ की तरफ तवज्जो करते हैं, हमेशा गैरों के शर से बचने की दुआ मांगते रहते हैं, और लिखते भी यही हैं कि हमें दुश्मनों के शर से बचाने के लिए हमारी मदद करें, दुआ करें, अल्लाह उसके शर से बचाए, शरीके के शर से बचाए, फलां के शर से बचाए और फलां के शर से बचाए। लेकिन जिस शर से बचने के लिए खुदा ने सबसे ज़्यादा मुतनब्बे फरमाया है, उसके शर से बचने की तरफ तवज्जो ही पैदा नहीं होती। इस मज़मून को आप ज़िंदगी के हर शोबे पर इतलाक़ करके देखें तो इस कदर वसअत है इस मज़मून में, और इस तफसील के साथ इंसानी नियतों पर इसका इतलाक़ होता है कि अगर इंसान ये सफ़र शुरू करे और ये तलाश शुरू करे तो सारी ज़िंदगी का सफ़र होगा और फिर भी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हो सकता। लेकिन ये सफ़र अंदरूनी सफ़र है, बैरूनी सफ़र नहीं, क्योंकि जहाँ तक जैसा कि मैंने बयान किया है, गैरों की शैतानियों और शरारतों का ताल्लुक है, वो तो आप ना सिर्फ देखते हैं बल्कि बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। हाँ, बाज़ हालतों में वो मख्फी भी रहती हैं, लेकिन उनके लिए भी खुदा ताला ने अलग दुआएं सिखा रखी हैं। लेकिन अक्सर जिस हिस्से से गफलत बरती जाती है वो अपना नफ्स है। अब इसमें आप नियतों की मिसालें एक एक करके चुनें और फिर उस पर गौर करें तो आपको समझ आएगी कि किस हद तक इंसानी नियतों के फतूर उसकी सारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो जाते हैं। मैंने एक मिसाल आपको दी थी ब्याह शादी के ताल्लुक़ में, कि ब्याह शादी के वक्त भी इंसान ऐसी नियतों के फतूर लेकर चलता है जिसका असर मियां बीवी की ज़िंदगी पर, दोनों ख़ानदानों के ताल्लुकात पर, आइंदा नस्लों पर बड़ा गहरा पड़ता है। इंग्लिस्तान में हमें इसका बारहा तजर्बा इस तरह होता है कि बसा औक़ात बाहर से रिश्तों की तलाश वाले आते हैं या मुझे ख़त लिखते हैं कि हमारे बेटे के लिए इंग्लिस्तान में या अमेरिका में या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में रिश्ता ढूँढ लें। जब मैं उन्हें अच्छा रिश्ता बताता हूँ तो वो कहते हैं कि इसके ज़रिए हमें हमारे बेटे को नेशनैलिटी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि आपने जिस लड़की का ज़िक्र किया है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी की है, अगरचे इंग्लिस्तान रहती है, या फलां नेशनैलिटी की है, हमें तो वो चाहिए। तो रिश्ता लेकर चलने से रिश्ता का ख़्याल दिल में पैदा हुआ है और तलाश करने निकले हैं, मगर दिल की गहराई में, नियत में एक फतूर आ चुका है। अच्छी लड़की पेशे नज़र नहीं है, अच्छे ख़ानदान पेशे नज़र नहीं है, नेक आदात पेशे नज़र नहीं है, ये ख्याल नहीं है कि अच्छी नस्लें पैदा हों, मियां बीवी को घरों के सुकून मिलें। ख्याल ये है कि किसी तरह हमारे लड़के को बाहर की दुनिया में नेशनैलिटी मिल जाए। अब ऐसी शादियाँ लाजिमन फितनों पर मुंतज होती हैं, और बहुत से ऐसे रिश्ते जो टूटते हैं इसी वजह से टूटते हैं। یہاں تک ان باتوں کا بد اثر ہے کہ انگلستان میں اگر کسی اچھی بچی کو پاکستان کے کسی اچھے لڑکے کا پیغام پہنچے تو گھبرا کر انکار کرتی ہے کہ اس کی نیت کہیں نیشنلٹی لینے کی نہ ہو. کئی دفعہ مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو وہ لڑکا بڑا نیک اور صحیح فطرت ہے, اس کی نیت نیشنلٹی کی نہیں, لیکن اگر اسے مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے, یہاں کی جماعت کو بھی تقویت ملے گی. لیکن لڑکا فی ذات ہی اچھا نہ ہوتا تو میں تمہیں رشتے کے لیے نہ کہتا, لیکن طبیعتیں بہت گھبراتی ہیں کیونکہ ایک لمبا تلخ تجربہ اس بات کا ہو چکا ہے. چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے پاکستان سے خط آیا کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی امریکہ میں رشتہ ڈھونڈ لیں. میں نے ان کو کہا کہ امریکہ میں تو نہیں, مگر بعض اور جگہ بڑے اچھے رشتے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا جواب آیا کہ جی میں نے تو رشتے تو بتا دیں گے مگر نیشنلٹی کیسے ملے گی. میں نے کہا پھر نیشنلٹی آپ تلاش کریں, میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو نیشنلٹیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوں. میں تو تقویٰ کی بنا پر اچھے رشتے تجویز کر سکتا ہوں جو میرے نزدیک ایسے ہوں کہ دونوں خاندانوں کے لیے دین اور دنیا میں برکتوں کا موجب بنے. نیشنلٹیاں ڈھونڈنی ہیں تو آپ ڈھونڈیں. پھر اسی قسم کے بعض خطوط ملتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہو جو کمانے والی ہو, ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے, لیڈی ڈاکٹر چاہیے, اور ایسی لیڈی ڈاکٹر جو ساتھ مل کے کمائی کرے. بعض استانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ ان غریبوں کی جن کی ساری عمر ایک مصیبت اور مشقت کی زندگی میں صرف ہو رہی ہوتی ہے, اپنے غریب بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بیچاریاں محنتیں کرتی ہیں, پڑھاتی ہیں, ان کو تاکتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے گھر جا کر اپنی محنتوں کی کمائی ہمیں کھلائیں. ایسے بدنیت لوگ کبھی دنیا میں چین نہیں پا سکتے. ایسی جو شادیاں ہو چکی ہیں وہ اکثر گھروں کو جہنم بنا دیتی ہیں. بعض بیچاری بیٹیوں کے مجھے خط آتے ہیں کہ ہم کمانے سے ہمیں کوئی آر نہیں ہے, لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری کمائی کی خاطر شادی کی گئی ہے, اور اب جب ہم کماتی ہیں تو دل چاہتا ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی کچھ کھلائیں اور حصہ رسدی دونوں کو فائدہ پہنچائیں, مگر ہر وقت طانے ملتے ہیں ساس کی طرف سے یا خاوند کی طرف سے یا نندوں کی طرف سے, یہ تو کما کما کے اپنے گھر بھیج رہی ہے. اگر کمانے والی چیز چاہیے تھی تو کسی کمانے والے جانور سے شادی کر لیں, انسانوں کی زندگیاں کو برباد کرتے ہیں. لیکن یہ نیتوں کے فطور ہیں جنہوں نے نہ صرف بعض خاندانوں کے لیے اس دنیا میں جہنم پیدا کی بلکہ آگے نسلیں تباہ کر دیتے ہیں. ایسے تعلقات جو اس طرح بگڑے رہیں ان کے ہاں پاکیزہ نسلیں نہیں پیدا ہو سکتی. جن کے خاوند اور بیوی کے درمیان ہر روز کی بک بک جھک جھک رہے, لڑائیاں ہو رہی ہوں اور ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوں, جہاں ساسیں اور نندیں وغیرہ بھی اس لڑائی میں پتے جھونک رہی ہوں اس آگ میں, وہاں اولاد کس طرح امن سے امن کی زندگی کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ وہاں کی اولاد کس طرح شر سے بچ سکتی ہے؟ لازماً ان کی طبیعتوں پر بہت گہرے اثر مترتب ہوتے ہیں, اور خواہ وہ ایک طرف کے ہوں یا دوسری طرف کے ہوں, دین کی طرف کے بہرحال نہیں رہتے, اور ایک نسل کی نسل کے لیے آئندہ جہنم کے سامان کیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو جن تک یہ میری آواز پہنچے وہ مجھے آئندہ لکھنے کی بھی ضرورت نہ کریں کہ ہمیں فلاں نیت سے رشتہ ڈھونڈ لیں, جہاں چاہیں جائیں, سر اٹھا کر پھریں. میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جماعت کے نظام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنی بدنیتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں پھریں, جہاں چاہیں جو چاہیں تلاش کریں, لیکن اگر جماعت سے فائدہ اٹھانا ہے تو جماعت تو تقویٰ کے نتیجے میں آپ تقویٰ کی بنا پر آپ سے تعاون کرے گی, اور تقویٰ کی حد تک آپ سے تعاون کرے گی, اس سے زیادہ نہیں. نیتوں کے فطور کی بہت سی مثالیں ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ روزمرہ کی انسانی زندگی پر جس طرح رشتوں کے متعلق میں نے بعض مثالیں دی ہیں, ان مثالوں کو چسپاں کر کے اس مضمون کو زیادہ کھولتا رہوں. ایک یا دو خطبات میں آئندہ انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے خطاب کروں گا. اب میں جلسے سے تعلق رکھنے والے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جلسہ سالانہ یو کے ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک سے بکثرت لوگ اس لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ وہ جلسہ ہے جس میں خلیفہ وقت شریک ہوتا ہے, اور اس پہلو سے اسے ایک مرکزیت مل گئی ہے. باوجود اس کے کہ یہ جلسہ یو کے کا جلسہ کہلاتا ہے اور یو کے ہی کی جماعت زیادہ تر اس کا بوجھ اٹھاتی ہے, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس کی دوسری حیثیت نظر انداز نہیں ہو سکتی. عارضی طور پر بھی میں جب کسی جگہ جاتا ہوں, امریکہ ہو یا کینیڈا یا جرمنی یا کوئی اور ملک, تو وہاں اچانک جمعوں کی حاضری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, عام اجلاسوں کی حاضری بڑھ جاتی ہے. دور دور سے احمدی اپنی محبت اور جوش اور ولولے کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں, لیکن ان سب جگہوں میں مجھے سب آنے والے صاف نیت دکھائی دیتے ہیں, ان میں کوئی فطور نظر نہیں آتا. کیونکہ جو شخص مصیبت اٹھا کر بہت سے خرچ کر کے بہت دور دور سے آتا ہے اور اسے کوئی دنیا کا فائدہ پیش نظر نہیں, اس کی نیت پر حملہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں. اور ایسے لوگ ہیں جو دین و دنیا میں ہر لحاظ سے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں اور اپنی نیتوں کا فیض پاتے ہیں. لیکن یو کے جلسے کے متعلق میں اب یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کی روح سے کئی قسم کے لوگ یہاں آتے دیکھے ہیں, جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم آپ کا منہ دیکھنے آئے ہیں یا جلسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بڑے جوش شوق سے آئے ہیں, لیکن جب بات کو مزید کریدا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصل نیت کسی اور ملک میں ہجرت کی نیت ہوتی ہے. جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے, اس سلسلے میں میں ہرگز کسی کو متہم نہیں کرتا. وہاں اتنے دردناک حالات ہیں کہ اگر سارے پاکستانی احمدی بھی اپنے دین کی حمیت کی خاطر روزمرہ کی زندگی میں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور دین کے معاملے میں ہر روز تان و تشنی کا نشانہ بننے سے بچنے کی خاطر اگر ملک چھوڑ دیں تو ان پر کوئی حرف نہیں, کسی پہلو سے بھی ان کو متعون نہیں کیا جا سکتا. لیکن نیتوں کو آپس میں ملا دینا یہ قول سدید کے خلاف ہے, اور اگر قول سدید نہ رہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. اس لیے مجھے فکر لاحق ہوتی ہے وہ لوگ جو یہ نیت لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے اسائلم حاصل کرنا ہے کہیں, ان کو صاف صاف اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. وہ خود اپنی نظر سے اپنی نیت کی جڑ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں, اور اس دھوکے میں مجھے بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کو ترسے ہوئے تھے اس لیے آ گئے ہیں, اور اس کے بعد جلد از جلد اس چہرے کی طرف پیٹ کر کے کسی اور ملک میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. درحقیقت ان کا آنا اپنی جگہ درست ہے, لیکن نیت صاف ہونی چاہیے, بات سچی ہونی چاہیے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تنگ آ گئے تھے, ہمیں نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ جہاں تک بس پیش چلے ہم اس ملک سے ہجرت کر کے, پاکستان سے ہجرت کر کے کسی ایسے ملک میں پناہ لیں جہاں مذہبی آزادی ہو, جہاں امن کے سانس لے سکیں, تو اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں. ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ اس جلسے میں بھی شامل ہو جائیں گے. یہ ایک سچائی کی بات ہے, اس کے نتیجے میں کوئی ان کا نقصان نہیں ہے, اس کے نتیجے میں میری ان سے محبت کم ہونے کی بجائے بڑھے گی. لیکن جب بات الٹ کر کے پیش کرتے ہیں, کہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کا منہ دیکھنے آئے, جلسے کی ترسے ہوئے آئے ہیں, اور دل میں ان کی نیت ان کو بتا رہی ہوتی ہے, خواہ اس آواز کو سنیں یا نہ سنیں, کہ نہیں دراصل تم کسی اور غرض سے آئے ہو, تو اپنا ثواب بھی گوا دیتے ہیں. ایک ہی بات کو مختلف طریق سے بیان کرنے کے نتیجے میں بھی ثواب یا اس کی بجائے سزا بعض دفعہ مترتب ہو جاتی ہے. اصل تقویٰ ہے جو نیکی کی جڑ ہے, اور تقویٰ کی بات کو ہمیشہ میٹھے پھل لگتے ہیں. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے صاف گو رہے, اپنے اندر کی روشنی سے اپنی نیتوں کی آخری کناروں تک نظر رکھتا ہو, اپنی نیتوں کی جڑوں کو پہچانتا ہو. یہی تقویٰ ہے, اور اس کے نتیجے میں جب وہ سچ بولے گا, صاف بات کرے گا, تو اس سے تعلق بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا. اس کے برعکس بہت سے ایسے احمدی وہاں سے تشریف لاتے ہیں جن کی نیت خالص جلسے میں شرکت کی ہے, یا ایک مدت سے وہ خلیفہ وقت کو دیکھے ہوئے, ایک مدت سے خلیفہ وقت کو نہیں دیکھا ہوتا, اور یہ تڑپ لے کر آتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نظر ڈال لیں. ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے, ان کی چہرے کی آن بان ہی مختلف ہوتی ہے, ان کی آنکھوں کے پیغام مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان اتنا متاثر ہوتا ہے ایسے انسانوں سے کہ دل کے اندر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. ایسی کئی عورتیں ہر جلسے پر آتی ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گاؤں سے کسی دوسرے شہر کا بھی سفر نہیں کیا ہوتا, نہ ان کو شوق ہوتا ہے. ساری عمر کراچی نہیں دیکھا, لاہور نہیں دیکھا, اور بڑے بڑے بعض شہر ہیں, کبھی خیال ہی نہیں آیا, بلکہ مصیبت سمجھتی ہیں اپنے گاؤں کو چھوڑنے کو. لیکن پیسے جوڑ جوڑ کے دور دراز کے علاقوں سے وہ ایک سال نہیں, بعض دفعہ کئی کئی سال تک پیسے جوڑتی ہیں کہ کسی طرح ہم جلسے پر چلے جائیں اور خود بالمشافہ اپنے امام کو دیکھیں, اس کی گفتگو سنیں. اور جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بی بی اب کیا خیال ہے, کہ جی بس اب واپسی, جو ہم نے کرنا تھا کر لیا, جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی, اب ہم واپس جا رہے ہیں. ایک ایسی خاتون آئیں جن کے چہرے سے نور برستا تھا, سچائی کا نور تھا, غریب سادہ طبیعت کی خاتون, اور دیکھ کر یوں جیسا پھول کھل جاتا ہے اس طرح ان کی فطرت کھل اٹھی, اور چہرے بشرے سے وہ خوشی ظاہر ہو رہی جو امیدیں پوری ہونے پر پیدا ہوتی ہے. ایسی خوشی پھوٹتی تھی, اور مجھ سے انہوں نے کچھ دیر باتیں کی. میں نے کہا کیا کس طرح تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح حالات اچھے ہیں, گزارا چلتا ہے, لیکن سفر کے لیے پیسے جوڑنے پڑے ہیں, اور سارا سال میں اس طرح بچت کرتی رہی, اور خدا کے فضل سے مجھے پھر توفیق ملی ہے. اور اس کے بعد وہ انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بیگم صاحبہ کو بھی ایک نظر دیکھ لوں. حالانکہ دل کے آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ زیادہ ملاقاتیں نہیں کروانی, سوائے اس کے کہ بے تکلف گھر والے یا بہت بے تکلف دوست ہوں جن سے طبیعت پر بوجھ نہ پڑے. لیکن ان کے لیے میرے دل میں اتنا احترام تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. میں خود ان کو ساتھ لے کر اوپر گیا, اوپر جا کے ان کا تعارف کروایا. تو تقویٰ اپنے الگ رنگ رکھتا ہے, اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جو دلوں کو مغلوب کر لیتی ہے. اس میں خدا کی سچائی بول رہی ہوتی ہے. بس تقویٰ وہی ہے جو انسانی زندگی میں ایک انقلاب پیدا برپا کر دے, اور یہ اس کا آغاز نیتوں سے ہوتا ہے. نیت صاف ہوگی تو جو پودا بھی اس سے نکلے گا صحت مند نکلے گا, جتنا وہ نشو و نما پائے گا اتنا خدا کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اس کی شاخیں زمین کی طرف بدنیت سے نہیں جھکا کرتی, بلکہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں, اور جب الہی پھلوں سے لد جاتی ہیں تب زمین کے فائدے کے لیے اس کی طرف جھکتی ہیں. جو بدنیتوں کے پودے ہیں ان کی شاخیں بھی بعض دفعہ زمین پر جھکتی ہیں, مگر پھل دینے کے لیے نہیں, زمین کا رس چوسنے کے لیے. اور وہ بار بار جھکتی ہیں اور بار بار نئی جڑیں پیدا کرتی ہیں. بس نیتوں کا معاملہ ایک بہت ہی گہرا معاملہ ہے. اس زندگی سے ہی اس کا تعلق نہیں, آئندہ زندگی سے بھی تعلق ہے. آج کی نسلوں کی زندگی ہی سے نہیں, آئندہ پیدا ہونے والی کثیر تعداد میں نسلوں کے ساتھ آپ کے تقویٰ کا تعلق ہے, آپ کی نیتوں کا تعلق ہے. بس اس کو جس حد تک بھی سیدھا کریں, یعنی اپنی نیتوں کو جس حد تک بھی سیدھا کریں, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی اصلاح کے امکانات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. قول سدید کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے, اور قول سدید جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کے حالات سے واقف ہو کر وہی بات کرے جو واقعتاً دل میں ہے, اس سے زائد بات نہ کرے اور سچی بات کرے خواہ اس کا نقصان پہنچتا ہو, بل دے کر اور فریب کے ساتھ بات نہ کرے. ایسی عورتیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دیکھیں, جو بڑی غربت میں اس طرح جلسے کے شوق میں آئیں, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین اور دنیا دونوں سوار دے گا, ان کی نسلوں پر رحمت نازل فرمائے گا. ایسے مرد بھی دیکھے جو غریب محنت کش ہیں, جن کے متعلق خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ضرور کہیں باہر نکلنے کے لیے آئے ہوں گے, لیکن جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بس ہماری نیت پوری ہو گئی, ہمیں کہاں توفیق ملنی تھی یہاں آنے کی, حسرتیں پال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ انتظام فرما دیا اور ہم خدا کے فضل کے ساتھ اب دیکھ چکے, اب واپس جائیں گے اپنے اپنے کاموں پر. بے اختیار دل ان کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے, نظر ان پر دعا بن کے نچھاور ہوتی ہے, اور حیرت سے آدمی دیکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے متقی اور پاک باز لوگ پیدا کر دیے ہیں, جن کی دنیا میں اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی. اور اس کے برعکس بعض اچھے گھرے اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں کی عورتیں ہیں جو کپڑوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر لے کے آتی, اور نام جلسے کا اور نیت کپڑے بیچنے کی. انگلستان کی عورتوں کی مہمان ٹھہرتی ہیں بیچاریوں کی, جو بڑے اخلاص کے ساتھ ان کی آؤبھگت کرتی ہیں. جلسے کے چند ایام میں ٹھہرنا تو ہر ایک کا حق ہے, اور یہاں کی جماعت اس کو سعادت سمجھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہایت ہی انکسار اور اثار کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے اور بشاشت کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے. مگر آپ اندازہ کریں جب کچھ جلسے پر آنے والے مہمان آ کر اپنی گٹھڑیاں کھولتے ہیں تو ان سے بے شمار پاکستانی کپڑے نکلتے ہیں جو بیچنے کی نیت کے ساتھ آئی ہوتی ہیں. مجھے جب کچھ عرصہ پہلے علم ہوا کہ ہمارے لجنہ کے جو مختلف فنکشنز ہیں, مختلف لجنہ کی تقریبات ہیں, ان میں بھی کپڑوں کی دکانیں لگنے لگ گئیں, مجھے اس کی بہت تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں, پاکستان سے فلاں فلاں خواتین نے یہ کپڑے بھیجے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے بکوا دو, اور ان کے ساتھ منہ ملاحظے ہیں ہماری بعض خواتین کے, چنانچہ وہ بیچاریاں دکانیں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. پھر جب مزید اس بات کو کریدا تو پتہ لگا کہ جلسہ سنانے پر بھی یہ قصہ چل رہا تھا, اور کئی سال سے یہ ہو رہا ہے, اور بہت بہت سی خواتین جو پاکستان سے آتی ہیں جلسہ سننے کی بجائے میری تقریر کے دوران بھی کپڑے بیچ رہی ہوتی ہیں, اور دوسرے سننے والوں کا بھی جلسہ خراب کرتی ہیں. بہت سی خواتین ہیں جو اس وقت وقت نکال کے, رش کم ہوتا ہے وہاں جا کے, وہ سودے کر رہی ہوتی ہیں. میں نے پھر مزید اس بات کی چھان بین کی تو پتہ لگا کہ بے انتہا منافع بازی ہوتی ہے, اتنی کہ ہوش اڑانے والی. اب یہاں کی خواتین پر بڑا ظلم ہے, لجنہ یو کے پر, لجنہ کی ممبرات پر انفرادی طور پر بھی بے حد ظلم ہے کہ وہ بیچاریاں تو دین خدا کی خاطر قربانیاں کریں اور اپنے بھی کام کریں, بچوں کے بھی کام کریں, کھانے پکائیں, برتن دھوئیں, اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں اس خاطر آپ کی مہمان نوازیاں کریں کہ آپ خدا کے مہمان ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد پتہ لگے کہ خدا کے مہمان نہیں تھے, یہ تو اپنے پیٹ کے مہمان ہیں اور گٹھڑیاں اٹھائے پھرنے والی تاجرات ہیں. اور بعض جب میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اچھے بھلے کھاتے پھلے کھاتے پیتے گھروں سے ہے, بہت امیر گھروں سے, جن کو ہرگز اس قسم کی مصیبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. چنانچہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ جس سے مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے, اور اسی وجہ سے میں اب ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں لجنہ اماؤلہ انگلستان کے لیے خصوصیت کے ساتھ، ایک خاتون ہیں جو دل کی مریضہ ہیں، ان کے میاں مریض ہیں، ان کے پاکستان کے کسی خاندان سے تعلقات تھے، ان تعلقات کی خاطر ان کی اولاد کو بھی وہ رکھتے ہیں اپنے گھر میں، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ چونکہ میں نے منع کر دیا لجنا کو کہ نہ جلسے پر کوئی کپڑا بکے گا، نہ تمہاری تقریبات پر کوئی کپڑا بکے گا، جو چاہے آپ پر دباؤ ڈالے آپ نے ہرگز نہیں ماننی، اور صاف کہہ دیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے گی تو آپ ان کو خط لکھیں، جن جن سے تلخ تجربے ہو چکے ہیں ان سب کو خطوط کے ذریعے پہلے متنبع کریں کہ خدا کے لیے اس دفعہ کپڑے لے کر نہ آنا، کیونکہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود آئے وہی لوگ لائے جو پہلے بھی لاتے تھے، اور جس گھر میں ٹھہرے ہیں اس گھر کے متعلق جس ذریعے سے بھی ہو سکا اشتہار دے دیا کہ آئندہ کپڑے خریدنے ہوں تو اس گھر پہ تشریف لائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچاری کمزور عورت، دل کی مریضہ اور کئی قسم کے امراض میں مبتلا، ایک نہایت خطرناک آپریشن سے اجزازی طور پر شفا پانے والی، مگر کمزوری باقی ہے۔ ان کے دروازے کھٹکنے شروع ہوئے، کنڈی کھٹکتی تھی، اٹھ کے پوچھتی تھی کیا بات ہے جی، کہ جی آپ کے یہاں فلاں خاتون ٹھہری ہوئی ہیں، اس نے کپڑے بہت اچھے لے کے آئی ہیں، وہ کپڑے خریدنے آئی ہیں۔ اب اس بیچاری مخلص عورت کو اپنی تجارت کا نوکر بنا دینا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس لیے سارے یو کے کی لجنا کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جگہ بھی جہاں بھی دین کی خاطر جلسے ہوتے ہیں، کہ ان جلسوں پر اگر کوئی اس قسم کے تجارتی مال لا کر دین کے نام پر سفر کرے اور دنیا کمانے کی نیت ہو جو اس طرح کھل کر ظاہر ہو جائے، تو ان کے ساتھ ہرگز کوئی تعاون نہیں کرنا۔ کوئی احمدی عورت ایسی عورتوں سے کپڑے نہ خریدے۔ تجارت ہر ایک کا حق ہے، اگر ضرورت ہو یا نہ ہو یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو کہنا کہ تم بہت امیر ہو، خدا نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، خدا کے واسطے ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے باز آؤ، ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے۔ مگر جہاں دین کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، دین کے نام پر بعض لوگوں کے شرافت کا استحصال کیا جائے گا، وہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کوششوں کو رد کر دیں اور نامراد کر دیں۔ اس لیے تمام وہ جماعتیں جہاں میں جاتا ہوں، جہاں جلسے ہوتے ہیں، وہاں اگر اس قسم کے تاجر پہنچے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی ان کوششوں کو ناکام کر دیں، ان کو کہہ دیں کہ ہم نے ہرگز تم سے تعاون نہیں کرنا، اور یہی ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، تاکہ اگلی دفعہ اگر وہ آئیں تو صاف نیت سے آئیں، اس کا ثواب تو حاصل کریں۔ پھر ایک لمبے عرصے تک انگلستان کی جماعت پر بوجھ بن جانا، جبکہ نہ کوئی رشتہ داریاں ہوں، نہ کوئی لین دین کے پرانے خاندانی تعلقات ہوں، یہ بھی ظلم کی بات ہے۔ وہاں سے آتے ہیں کس جس نیت کے ساتھ، وہ نیت پوری ہوئی اپنے گھروں کو جائیں، اور اگر سیر و تفریح کرنی ہے تو پھر اپنے خرچ پر ٹھہریں، اگر توفیق نہیں ہے تو واپس چلے جائیں۔ رشتہ داریاں ہیں تو ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جیسے جیسے ملاحظے ہوا کرتے ہیں، فریقین آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان میں جماعت کو کسی قسم کے دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شوق سے اپنے کام آئے، اپنے ذاتی اغراض کی خاطر اپنے کسی بے تکلف رشتہ دار گھر ٹھہر جائے، لیکن نظر رکھے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، کہ حیا کی وجہ سے وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے موضوع گفتگو سے مستثنی ہے، لیکن جماعتی تعلقات ہوں، کوئی خاندانی رشتے نہ ہوں، وہاں آ کر کسی حیادار کے گھر ٹھہر جانا، جس کو یہ بھی شرم آتی ہو کہتے ہوئے کہ میاں اتنی دیر ہو گئی ہے، اب آپ واپسی کا سامان کریں، جو شرم کے مارے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ فونوں کے بل ہی بہت بڑھ گئے ہیں، خدا کے واسطے کم سے کم اگر فون کرنا ہے تو باہر جا کے کریں۔ وہ حیادار لوگ جو خدمت دین کی خاطر اتنی قربانی کرتے ہیں، ان پر ایک اور مصیبت اور ایک اور بوجھ بن جاتا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ جو آنے والے ہیں ان کو حیا چاہیے، लेकिन जो ठहरने वाले हैं वो कम से कम इस बात तक मजाज हैं, और मैं उनको बल्कि उनसे तवक्को रखता हूँ कि वो बात मेरी तरफ मनसूब करके कहेंगे कि अगर आपने तजारतें करनी है तो हमारा घर आपके लिए बंद है, अपना सामान उठाएं, होटलों में जाएं, आपको कौन रोकते हैं तजारतों से, मगर तजारतों के जो तरीके हैं उनको अपनाएं। तजारती खर्च डाल डाल कर फर्जी कीमतें तो बढ़ा लेते हैं कि कपड़ा पाकिस्तान से आए तो इतना उस पर किराया लगेगा, इतना आने वाले का किराया होगा, इतना उस पर टैक्स लगना चाहिए, जिनमें से कुछ भी नहीं लगा हुआ। आने वाले बाज़ दफ़ा जलसे के दूसरे मेहमानों पर बोझ डाल देते हैं, एक गठरी उसको पकड़ा दी, एक गठरी उसको पकड़ा दी, और रास्ते ऐसे ऐसे ढूंढते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। मैं कैनेडा गया तो वहाँ जलसे के बाद अमेरिका यानी कैनेडा से जलसे के बाद मैं तो फारिग हो गया, लेकिन मेरी बेगम ने चूंकि दिल का इलाज करवाना था ये अमेरिका चली गई, और अमेरिका में क़याम के दौरान उनको एक होम्योपैथी की सख्त ज़रूरत पड़ी, जो मैंने समझा कि एलोपैथिक इलाज के बस की बात नहीं, ये दवा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो एक अजीज़ को मैंने उनको बताया कि मेरे कुछ दवाएं वहाँ पड़ी हुई हैं कनाडा में, वहाँ से मंगवा लें। एक अजीज़ आने वाले थे, उनके सुपुर्द उन्होंने कर दिया। उस वक्त मुझे पता लगा कि ये कपड़े भेजने वाले कैसे कैसे रास्ते अख्तियार करते हैं। उस बेचारे की कार में एक गठरी कपड़ों की डाल दी गई और दवा पहुँच नहीं रही थी, देर हो रही थी। मैंने फ़ोन करके पता किया कि हो क्या गया है, तो पता चला कि किसी ने कपड़े भेजे थे वो उस बेचारे की कार में डाल दिए और कस्टम वाले उसको छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उस बेचारे ने लाइलमी का इजहार किया मेरे पास कोई तजारती चीज़ नहीं। उसने तो झूठ नहीं बोला, लेकिन वाकईतन वो झूठ था। उन्होंने कहा ये तजारती चीज़ नहीं, तो ये इतने कपड़े क्या लेके जा रहे हो, एक ही तरह के ख़ास किस्म के कपड़े नए सिले हुए। उसने कहा ये तो मुझे किसी ने स्पुर्द किए थे। चुनाचे कुछ अरसा उसको कैद में रखा, थोड़ी देर चंद घंटे, और बातों की तहकीक हुई, शक पड़ गया। होम्योपैथी की दवाओं को पता नहीं किस किस तरह उन्होंने आजमाया कि इसमें कोई ड्रग तो शामिल नहीं, और अल्लाह बेहतर जानता है किस हद तक असर बाकी रहा या नहीं, मगर हम यहाँ परेशान कि वो दवा पहुँच नहीं रही। आखिर सारी रात सफ़र करके बमुश्किल दूसरे दिन वो पहुँचा, फिर वो नींद से मगलूब हो गया, फिर रात को जाकर कहीं वो दवा मिली। अब एक शख्स की नीयत कहीं से चली थी, मैं ये बता रहा हूँ कि नीयतें किस तरह अपने बद असरात फैलाती रहती हैं। वो नीयत थी कि बरह रास्त अमरीका नहीं जा सकता तो कैनेडा पर जो लोग जा रहे हैं उनके ज़रिए हम तजारती कपड़े भेज दें, और उस नीयत ने आगे ये फतूर पैदा कर दिया कि किसी और नीयत से एक नौजवान चला है बेचारा इखलास के साथ, इस खातिर के कोई मरीज़ है उसको जल्द दवा पहुँचे, उसके सारे सफ़र बर्बाद कर दिया गया, और ये उस बदनीयती का फल था। जहाँ तक तजारतों का ताल्लुक है, मैं तो खुद कहता हूँ अहमदियों को तजारतें करें, लेकिन एक नसीहत करता हूँ कि जिनके खावंद अच्छे भले खाते पीते और अमीर हों, वो अपनी बीवियों को अगर तजारतों में डालेंगे तो उसका नुकसान पहुँचेगा। उनकी मर्जी है, जो चाहें फैसले करें, लेकिन ऐसी बीवियों को जिनको तजारतों की छुट्टियाँ दे दी गई हों, उनको और भी बहुत सी ऐसी आदतें पड़ जाती हैं जिसके नतीजे में घर की तरफ पूरी तवज्जो नहीं रहती, औलाद की तरफ पूरी तवज्जो नहीं रहती। कुछ नुकसानात फौरी नज़र आते हैं, कुछ देर के बाद नज़र आते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते लेकिन अगली नस्लों में ज़ाहिर होते हैं। तो मैं तो एक पाक नसीहत कर सकता हूँ कि आप लोगों का हक है, तजारतें दोनों ने करनी है तो बेशक करें, लेकिन जिनको खुदा ने खुली तौफीक दी हो उनको अपनी बीवियों को इस बात पर शहरी देनी चाहिए, या उनकी इस आदत से आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, या बाज़ औक़ात अगर रोकना ज़रूरी हो तो रोक देना चाहिए कि वो बेवजह ज़ायद रुपए की हिर्स में ऐसे काम करती फिरें, घर का अमन बर्बाद। लेकिन ये तो एक नफली मशवरा है। दूसरा मशवरा जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, वो ये है कि جماعت کو اس میں ملوث نہ کریں. اس قسم کی نفلی کام, یعنی آپ کے نفل ہیں خدا کے ہاں تو نفل نہیں ہیں, لیکن آپ نے نفلی روپیہ کمانا ہے, حرص پوری نہیں ہو رہی, نہ ہو بشک, لیکن پھر تجارت کے اصولوں پر کام کریں. باقاعدہ کپڑا ایکسپورٹ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں, دکانوں تک سامان پہنچائیں, ان سے آرڈرز لیں. ان دکانوں سے کوئی احمدی خریدتا ہے شوق سے خریدے, لیکن یہ کوئی حق نہیں ہے کہ جماعت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی حرصیں پوری کرتے پھریں. اس لیے جماعت کو میں متنبع کرتا ہوں اس قسم کی عادتوں کو روکنے میں مدد کریں, اور محبت اور پیار اور ادب سے بے شک کہیں, لیکن سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, تم ایسی حرکتیں نہ کرو. تجارت کرنی ہے تو تاجروں کے پاس جاؤ, بڑے بڑے اسٹوروں کے پاس جاؤ, ان سے سودے کرو, گورنمنٹ کے بل دو, اور اس کے بعد جو منافع ہے خیر و برکت سے کماؤ. اس میں سے پھر تمہیں چندوں کی بھی توفیق ملے گی, لیکن ایسے کمانے والوں کو تو میں نے چندوں کی توفیق بھی نہیں دیکھی کبھی. بہرحال مجھے تو جماعت یو کے کی اس بزرگ خاتون کی کہانی سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ دل بے چین ہے اس وقت سے. کتنا ظلم ہے, ایک بزرگ خاتون جو اس قدر محبت اور اثار سے خدمت کرتی ہیں اور کوئی حیا نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں. ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے جہاں تک ممکن ہو وہ آرام سے رہیں, کوئی بوجھ نہ پڑے, کوئی تکلیف نہ ہو. بار بار دروازے کھٹک رہے ہیں, وہ پوچھتی ہیں اٹھ کے کیا بات ہے, پتہ نہیں کیا پیغام آیا ہے, کہ جی آپ کے یہاں ایک کپڑے بیچنے والی خاتون رہتی ہیں. تو میری نصیحت یہی ہے کہ آپ آئندہ سے تجارتیں کرنی ہوں تو تجارت کے اصولوں پر کریں, اور اس طرح ملا جلا کر اپنے خاندان کی بدنامیوں کا موجب نہ بنیں, اور اپنے اولاد کے لیے گندے بیج نہ بوئیں, کیونکہ اس سے آئندہ بہت نقصان اٹھائیں گے آپ لوگ. آپ کو دل کا سکون نہیں مل سکے گا. ابھی بھی کم ہوتا جا رہا ہے میں جانتا ہوں, لیکن اور یہ سکون بھاگے گا. اس قسم کی دولتیں کبھی بھی دل کا سکون نہیں بخشا کرتی. دل کا سکون تقویٰ سے ملتا ہے. اپنی نیتوں کو پاک صاف کریں, کبھی صاف نیت لے کر جلسے میں آنے کی کوشش تو کریں, پھر دیکھیں کہ خدا کیسے کیسے فضل نازل فرماتا ہے. اس نیت سے آئیں, اخلاق کا مظاہرہ کریں, نیک نیتیں لے کر آئیں, نیک اثر پیچھے چھوڑ کر جائیں, اور نیک دعائیں لیں جو ساری عمر آپ کی زندگی کا خزانہ بنی رہیں گی. بس میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ سے ان قباحتوں سے احتراز کیا جائے گا, اور جماعت نے چونکہ میری بات اب سن لی ہے اس لیے اس بات پر نگران ہو جائے گی. ان سے ویسے تعلقات جتنا چاہیں رکھیں, جو ادب کرنا ہے ان لوگوں کا کریں, لیکن ان کاموں میں اب ان سے تعاون نہیں کرنا, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی مضر ہے اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جہاں تک دوسرے معاملات میں نیتوں کے فتور اور ان کے بد اثرات کا تعلق ہے, ان کے متعلق کیونکہ مضمون بدلنا ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے کے بجائے آئندہ خطبے یا آئندہ کسی خطبے میں اس کا ذکر کروں گا. میرا خیال یہی ہے کہ جس طرح آج ایک موضوع کو لیا ہے اس کے بعض حصوں پر چسپاں کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح نیت کا فتور معاشرے کو گندا کر دیتا ہے اور مصیبتیں دنیا پر ڈال دیتا ہے, اسی طرح ہر زندگی کے شعبے کا گہری نیتوں سے تعلق ہے. بس دو ہی چیزیں ہیں, ایک وہ جڑ جو تقویٰ پر مبنی ہوتی ہے وہ بھی نیت سے اٹھتی ہے, اور ایک وہ شجر خبیثہ جس کی جڑ برائی میں پیوستہ ہوتی ہے, اگرچہ وہ اکھڑی پھرتی ہے اور اڑتی پھرتی ہے اور کئی قسم کے نئے نئے پودے اس کی جگہ آ لگتے ہیں اور وہ بھی اکھڑ جاتے ہیں, لیکن اس مضمون کو اس پہلو سے دیکھنا ضروری ہے کہ جڑ بہرحال فساد کے اندر ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں گندے پودے گندے پھل لے کر آتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آخر پر میں یہ ایک اصولی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا استغفار سے بہت گہرا تعلق ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کے مضمون پر بہت ہی عظیم الشان مضامین بیان فرمائے ہیں. اور بہت ہی گہری نظر سے استغفار کے ہر پہلو کا تجزیہ فرمایا ہے. استغفار کا مطلب ہے مٹی سے ڈھانپنا, غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دیا. خدا تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور انسان مغفرت طلب کرتا ہے. استغفار کا معنی ہے کوشش کرنا کہ میں ڈھانپا جاؤں, ننگا وجود ہو اس کو کپڑے سے ڈھانپنا یہ استغفار ہے. جڑ ننگی ہو رہی ہو تو اس کو مٹی سے ڈھانپنا یہ استغفار ہے. جس مضمون سے میں نے آج کے خطبے کا آغاز کیا تھا اس پر واپس آتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار دو قسم کے ہیں. ایک وہ استغفار ہے جو جڑوں کو ڈھانپنے والا ہے, لیکن ایک استغفار ہے جو جڑوں کو چھپانے والا ہے. جو جڑوں کو چھپانے والا استغفار, میں دو لفظ ڈھانپنا اور چھپانا عمدن استعمال کیے ہیں. چھپانے سے مراد ہے بد جڑیں ہیں, گندی جڑیں ہیں اور آپ ان کو چھپاتے ہیں, یہ استغفار کے منفی معنی ہیں. اور ایک ہے استغفار ڈھانپنے والا. جو شخص متقی ہو وہ بسا اوقات اپنی نیک نیتوں کو ڈھانپتا ہے اور دنیا کی نظر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہیں تو یہ دونوں قسم کے استغفار, لیکن ان کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہے. پس وہ لوگ جو اپنی بدیوں کو اور بد نیتوں کو چھپاتے ہیں وہ عادتاً اپنے آپ سے بھی چھپانے لگ جاتے ہیں. ان کو میں سمجھانے کی خاطر یہ مثال ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ بعض دفعہ اگر جڑوں کی بیماریاں ہوں تو سارے درخت کی جڑیں تو یکدم ننگی نہیں کی جاتی, مگر اچھا سمجھدار زمیندار کھود کر پہلے ایک ایک جڑ ننگی کرتا ہے, اس کا علاج کرتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈھانپتا ہے. یعنی چھپانے کی بجائے خود کھودتا ہے اور اپنے درخت کی جڑوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا ہے, ان کی بیماریوں کو پہچانتا ہے اور پھر گندی مٹی کو اس سے ہٹا دیتا ہے اور پھر پاک مٹی سے اس جڑ کو ڈھانپ دیتا ہے. پھر وہ دوسری جڑ کی باری آتی ہے, پھر تیسری جڑ کی باری آتی ہے. وہ لوگ جو باغوں کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس عمل کے نتیجے میں بسا اوقات نہایت خطرناک بیماریوں میں مبتلا پودا بھی صحت مند ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ ننگا کرنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر حقیقی استغفار نصیب ہوگا. اور جڑوں کا علاج, نیتوں کی جڑوں کا علاج خصوصیت سے توبہ سے ہوتا ہے. توبہ اور استغفار, پہلے توبہ ہے پھر استغفار ہے. توبہ کے بغیر استغفار کی کوئی حقیقت نہیں. تو جس مضمون کو توبہ کہا جاتا ہے اس کا نقشہ یہ ہے کہ آپ اپنی جڑوں کو باری باری ایک ایک کر کے ننگا کریں, لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے سامنے. آپ کے اندر جو روشنی پیدا ہوگی اپنے حالات کے متعلق, وہی روشنی ہے جو بعد میں نور بن جایا کرتی ہے. اور یہ روشنی ضروری ہے, اس کے بغیر نور نہیں بن سکتا. ہم جنس چیز سے ہم جنس بن ایک اسی جنس کی چیز بنتی ہے, خواہ ان کے اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہو. نور کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے, اور وہ پہلا نور ہے اندر کی روشنی جو سچائی کے ساتھ آپ کو اپنے حالات سے آگاہ کرے. ہر سفر اختیار کرنے سے پہلے, ہر حرکت سے پہلے, ہر قدم اٹھانے سے پہلے عادت ڈالیں کہ اپنی نیت کا جائزہ لے لیں, اس کو اچھی طرح کھنگال کر دیکھیں, معلوم کر لیں کہ اصل کیا ہے. اس کے بعد آپ نہ اپنے نفس کو دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ کسی اور کو دھوکہ دینے کے لیے رجحان پیدا ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے نتیجے میں نیک سچائی سے پہلے سے زیادہ وابستگی ہو جاتی ہے. جو شخص اپنے دل کے چھپے ہوئے حالات کو اپنے اوپر کھولتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بدیوں کو دیکھ لیتا ہے, اس کے اندر تقویٰ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے دل کی روشنی کو الہی نور میں تبدیل فرما دیتی ہے. بس اس طرح اپنی نیتوں کو ٹٹولنا شروع کریں और जहां बदी देखें वहां ठहर कर उसके इलाज के मुतल्लिक गौर करें, तौबा से काम लें, और तौबा अकेली काफ़ी नहीं हुआ करती जब तक कि दोबारा उस जड़ को ढांपा ना जाए। और इस दफ़ा का जो ढांपना है उसका नाम इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह ताला से मदद मांगें, उनसे कहें, अल्लाह ताला से कहें कि मेरी जड़ तो नंगी हो गई, इसके हाल से मैं खूब मुत्तले हो गया, अब दोबारा मैं इसे ढांपता हूँ, लेकिन इसे ज़िंदगी बख्शना और सेहत बख्शना अब तेरा काम है, इसलिए तू अपने फजल की मिट्टी से इसे ढांप ताकि ये सेहतमंद नश्वोनुमा पा सके। इस तरह अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने हालात, अपनी नीयतों की असल और कुना से वाकिफ़ होने की कोशिश शुरू कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रोज़ाना आप एक नया सफ़र करेंगे, रोज़ाना अपने नफ्स का एक नया मुशाहदा आपको नसीब होगा, और ये एक लामुतनाही सफ़र है, क्योंकि जैसा कि मैंने बयान किया था, अम्बिया की को छोड़ कर अम्बिया के इस्तिग़फ़ार का मज़मून बिल्कुल अलग है, जिसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी शान के साथ बयान फरमाया है, और वो एक ऐसा अछूता मज़मून है कि जिसको तक़वा की रोशनी के बग़ैर कोई शख्स बयान करने की अहलियत ही नहीं रख सकता। अम्बिया का हाल छोड़कर कोई नेक मेरी नज़र में ऐसा नहीं जो ये सफ़र मुकम्मल कर सके, क्योंकि जितना वो खोज लगाएगा, जितना अपने अंदर डूबेगा, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा गंद दिखाई देगा जिसे साफ़ करना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ जड़ें ज़रूर बीमारियों में मुब्तला नज़र आएंगी जिनकी सफाई ज़रूरी है, और दोबारा फिर इस्तिग़फ़ार से उनका ढांपना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.